برسم
ربیب خدا خاتم الانبیاء بلندر صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہماری گفتگو انشاءاللہ اور اب میرے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے اس وقت بات کرنا دو تین وجوہات کی بنا پر. ایک پہلی وجہ تو یہ کہ ماشاءاللہ کافی حضرات کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام, تو میں زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کو. اور دوسری مشکل جو شاید پہلی سے زیادہ شدید ہے وہ ہے عالم جذبات سے نکال کر عالم عقل میں لانا, اور یہ بہت بڑا جہاد ہے, مشکل ہے یہ کام. تو بہرحال خدا سے ملتمس ہوں کہ اس سے مدد فرمائے. یعنی عالم عقل کی بات کیا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ایک محترم برادر نے کہا کہ آؤ حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. یہ ایک مصرع پڑھا گیا اور یقیناً بہترین بہترین مصرع ہے. لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جناب لکھانی صاحب نے بھی بہترین زندگی کے اوپر تفسیر کی, کہ جب ہم اس جگہ تک آ جاتے ہیں جب ہمیں یہ بات ہمارے لیے ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہمارا وہ سورس ہیں کہ جہاں سے ہمیں زندگی, زندگی کی حقیقتیں, زندگی کا اسکوپ, زندگی کے پلس مائنس سب اسی سورس سے پتہ چلتے ہیں, تو ہم اس بات کی ڈکلیریشن بیان کرنے کے بعد وہاں رک جاتے ہیں, اس سے اگلا قدم نہیں لیتے. یعنی اگلا قدم لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ قرآن اور اہل بیت کی خدمت میں شاگرد بن کر حاضر ہوں, سیکھیں, تربیت لیں, اور جو تربیت قرآن اور اہل بیت زندگی کے حوالے سے ہم کو دیتے ہیں وہ ایک دو تقریروں کی بات نہیں ہے, دو چار دروس کی بات نہیں ہے, وہ پوری زندگی کا سفر ہے. تو یہ ایک پرابلم جو ہے, اس بات کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور وہاں پر جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے بزرگ تر کوئی نہیں, اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں, زیادہ تر یہ ڈکلیریشن جذباتی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں ملاحظہ کریں, زیادہ تر یہ بات جذباتی ہوتی ہے. لیکن جو سفر اہل بیت علیہ السلام ہم کو سکھاتے ہیں, جو امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا برپا کی ہے, اس کربلا کا سفر عقلی ہے, جذباتی نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو اپنی عقل کو ابھارتے ہیں, اپنی عقل کو بلڈ کرتے ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم ملا کر آپ کی اتباع کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں. اور اسی بنا پر, اسی وجہ سے پوری امت اسلامی میں اگر 70-72 لوگ مل رہے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعوت تو سب کے لیے تھی, کس کو نہیں بلایا تھا آپ نے؟ ٹھیک, یہ ایک بات. لیکن عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل کی تعریف ویسے ہم کئی دفعہ بیان کر چکے, کیونکہ یہاں پر جب میں لفظ عقل استعمال کر رہا ہوں تو سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ وہی جو علامہ اقبال کے شعر سے پیدا ہوتی ہے کہ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, ہے عقل محو تماشائے لب بام ابھی. میں اس عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہرگز ہرگز اس عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ عقل جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ عیاری سکھاتی ہے, وہ شاطری ہے, وہ بساط شطرنج پر بیٹھنے کے مثل ہے, نہیں, وہ عقل نہیں ہے. اگر عقل وہ ہوتی تو قرآن کریم کبھی بھی مسلمانوں کو افلا تعقلون کی ترغیب نہیں دیتا. اگر عقل اس چیز کا نام ہوتی جو ایک لحاظ سے قابل مذمت ہے, نہیں. عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کی تعریف جو آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے کہ انسان پہلے زندگی کو سمجھنا شروع کرتا ہے, معرفت حاصل کرنا شروع کرتا ہے. معرفت حاصل کرنے کے نتیجے میں اس کو علم عطا ہوتا ہے. علم کا معنی یہ ہوتا ہے, علم کا معنی انفارمیشن کے ڈیٹا بیس کو جمع کرنا نہیں ہے. علم کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اوپر حقیقت کھل جائے کسی چیز کی, یہ علم ہے, یہ حصول ہے علم. اس حقیقت کے کھلنے کے بعد انسان کے پاس دو رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت کھلی ہے اس کی راہ کو طے کیا جائے, یا اس کے مخالف رستے کو اختیار کیا جائے. یعنی اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت علیہم السلام حق ہیں, امیر المومنین حق ہیں, جو لوگ اہل بیت کے مقابلے میں آئے وہ ان کی اکثریت باطل پر ہے یا گمراہ ہے, یہ علم آپ کو حاصل ہوگی. علم کا مطلب کیا؟ آپ کے قلب پر یہ حقیقت کھل گئی. خالی آپ نے سوچنا سمجھنا نہیں, معلوم ہونا نہیں, آپ کے قلب پر یہ حقیقت کھل گئی. لیکن ابھی بھی آپ کا مسئلہ پورے طور سے حل نہیں ہوا. اب اس علم کے حاصل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اسی رستے کو فالو کرتے ہیں جو آپ کا علم آپ کو بتا رہا ہے, یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ بلا وجہ بات نہیں ہے. یعنی یہ بھی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ اکثریت کی گفتگو قرآنی ہے, فکر اور عمل قارونی ہے. اکثریت کی گفتگو آپ سنیں گے وہ مطابق قرآن اور اہل بیت بات کریں گے, لیکن ان کی اپروچ آف لائف اور عمل قارونی ہے. قارون کی زندگی کیا تھی؟ دولت, مادیت, دولت پرستی. عمل قارونی ہے, گفتگو قرآنی ہے. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. یعنی یہ بات, یعنی ہم کہیں کہ جب ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اہل بیت حق ہیں, دین حق ہے, تو ہم نجات یافتہ ہو گئے. نہیں, نجات کا سلسلہ یہاں مکمل نہیں ہوا. نجات کے رستے پر انسان کب آئے گا؟ جب جو علم آپ کو حاصل ہوا آپ اس رستے پر قدم آگے بڑھائیں گے, اس راہ کو طے کرنا شروع کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو میں جو میرا مین انٹینٹ ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی سی گفتگو یعنی اپنے اصل موضوع کے حوالے سے کرنے کے بعد میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ کلام اہل بیت علیہ السلام سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کر سناؤں باقاعدہ. اور اس کی بنیادی وجہ اور ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر زیادہ تر وہ باتیں کرتے ہیں جو ہیں نہیں. یعنی زیادہ تر وہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، یعنی پہلی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے آثار میں سے شاید 10% بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی 12 اماموں کے حوالے سے جتنا بھی تقریر اور تحریر اور جو کچھ بھی ہوا ہوگا، جتنا کچھ ہے اس میں سے 10% بھی ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری پرابلم کیا ہے کہ اس میں بھی صحیح اور غلط مکس ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے. تو اس حوالے سے، یعنی کہ آج جو میرا مین انٹینٹ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجالس کے اندر جو بات ہوتی ہے کہ مجمع میں ایک تنوع ہوتا ہے، ویریشن ہوتی ہے کافی زیادہ، تو بہت زیادہ کوئی گہری علمی باتیں کرنا تقریباً ممکن نہیں رہتا. تو لیکن کم از کم اس طرف تو توجہ ہو جائے، ان چیزوں کو تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام کہہ کیا رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو، یعنی کہ ممبر کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا منبع علم ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہم اپنے ممبر کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک علمی مقام سے بات پیش کریں وداؤٹ اینی ریفرنس، وداؤٹ انالیسس، دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو علم تسلیم کرے گا؟ سبحان اللہ، کون اسے علم تسلیم کرے گا جس کا نہ کوئی حوالہ ہو، نہ تجزیہ ہو، نہ نتیجہ ہو. یعنی بلکہ نتیجہ جو ہے نا وہ بغیر حوالے اور تجزیے کے ہے سارا. یعنی نتیجہ ہی نتیجہ ہے، لیکن اس سے پہلے کے جتنے مقدمات ہیں وہ سب خالی ہیں. ایسی کسی چیز کو علم مانا جائے گا؟ اور جو بات میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر راہ حق نہیں ہوتی تو نتیجہ کبھی بھی حق والا نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ irrespective کہ کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، خدا کے نظام میں جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ ہمارا نام لے کر. اور یہ شہید مطہری کا جملہ ہے کہ ایک پہلو ہمارے اندر وہ بھی ہے کہ اہل بیت کا نام لے کر اسلام سے فرار، ہمارے اندر ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اہل بیت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ خدا سے دور ہو جائیں، اہل بیت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ قرآن اور رسول کی اطاعت اور پابندی نہ کرنا پڑے. تو عقل کا مطلب اور عقل کا معنی کیا ہے؟ کہ جب انسان اپنے علم کے رستے کو طے کرتا ہے تو جس حقیقت کو اس نے پہچانا تھا، درک کیا تھا، وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، اس میں سے صادر ہوتی ہے، اس میں سے باہر نکلتی ہے، وہ انسان خود بخود اس حقیقت کا نمونہ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل. عاقل انسان وہ ہے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا ہے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو عاشق ہو جاتی ہے. عشق جذباتیت کا نام نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں قابل مدح اور قابل تعریف ہے. وہ محبت اور عشق جسے خدا پسند کرتا ہے وہ جذباتیت نہیں ہے, وہ عقل کے کمال کا نام ہے. اور اس راہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں تک انسان کیسے پہنچتا ہے, پہلے معرفت, پھر علم حقیقت کا کھلنا, پھر اس راہ کو طے کرنا, اس پر عمل کرنا, خود اس کا عملی نمونہ بن جانا, اور پھر محبت اور عشق کا رنگ اس پر آ جانا. یہ راہ ہے, یہ راہ محبت اور عشق. تو یہ تمام کی تمام باتیں جب ہمارے بزرگ علماء بیان کرتے ہیں تو کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام. قرآن اور اہل بیت کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سی سورس ہے جہاں سے ہر ایک کو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ان مقامات کو انسان طے کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو اصل دعوت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں پر رکیں نہیں, کہ جب آپ اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے, آپ کو خدا نے حق کے سورس تک پہنچا دیا, حق کی رات دکھا دی, تو طے کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ کہ وہاں بیٹھنا یا اس کے بارے میں گفتگو کرنا. ایک صلوات محمد و ہماری تقریر کا بنیادی جو عنوان ہے وہ ہدایت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی اس محرم میں, لیکن آج کے دن میں ہدایت کے حوالے سے خاص طور سے دو تین باتیں نقل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ماہ ربیع الاول رسول خدا علیہ السلام سے خاص طور سے منسوب ہے, اور ذکر پیغمبر کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک کمی اور کوتاہی ہے, اور اگر ہم اس بات کا اپنے اندر جائزہ لیں ملی اعتبار سے کہ رسول خدا کی کتنی معرفت ہمارے پاس ہے, تو سوائے ان نکات کے کہ جن پر ہماری اہل سنت سے بحث ہوتی ہے, اس کے علاوہ تقریباً رسول خدا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو تین آیتیں فقط قرآن کریم سے حضور کے حوالے سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, جو نعت پیغمبر کا شاید کچھ حق ادا کر دیں, اور جس میں کہ رسول پاک کو قرآن کریم نے بطور ہادی ہدایت کرنے والا کیسے بیان کیا. رسول بطور ہادی کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہدایت کے موضوع پر تقریباً, یعنی ہماری آج نویں تقریر ہے, اور اس میں ہم نے اس بات کو ایلیبوریٹ کیا کہ ہدایت کا اصل معنی یہ ہے کہ جب ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ایک سفر ہے, ہدایت ایک سیر ہے, ورنہ خدا کبھی بھی اہدنا کو صراط سے نہیں جوڑتا. تو وہ سیر و سفر تو ہدایت اور ہدایت یافتہ انسان وہ ہوتا ہے جسے منزل کی خبر ہو, جسے راہ کا پتہ ہو, جس کے پاس راہ کو طے کرنے کے لیے سواری موجود ہو, اور جس کے پاس اتنی پروٹیکشن ہو کہ رستے میں اگر دشمن حملہ کرے یا بھٹکانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. جو انسان اپنے آپ کو اس معیار پر لے آتا ہے قرآن اور اہل بیت کی ہدایت کے سائے میں, وہ ہے ہدایت یافتہ. باقی کسی بھی چیز سے کہ میں کیا بولتا ہوں, ظاہراً میں کیا کرتا ہوں, اس سے کبھی بھی تعین نہیں ہوتا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں ہوں. تو ہدایت کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم وہ امبریلا ہے جس کے انڈر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. خدا کی بارگاہ سے ہدایت عطا کرنے کی اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ پیغمبر کی ہے. یعنی پیغمبر کی یہ معموریت ہے اسائنڈ ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے خدا کی طرف سے کہ آپ میرے بندوں کی ہدایت کریں. اور جب آپ ہدایت سمجھ گئے نا، کیا مطلب؟ منزل کا پتہ دیں، سواری دیں، رستہ سمجھائیں، راہ پر باحفاظت چلنے کے طریقے بتائیں، یہ سب کا سب ہدایت کے عنوانات ہیں. تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پیغمبر کی. تو اس حوالے سے، اور پیغمبر یہ ہدایت کی ذمہ داری کیسے پوری کرتا ہے؟ ازراہ دعوت. ازراہ دعوت، دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پیغمبر انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. دعوت کا معنی یہ کہ اپنی طرف، اور یہ بہت اہم جملہ ہے اگر آپ اس پر غور کریں، اپنی طرف بلانے کا، یعنی جو بھی خدا کی طرف سے ہدایت کرنے والا ہے وہ پہلی منزل پر آپ کو آپ کے گھر میں نہیں بیٹھے رہنے دے گا. دعوت کا مطلب ہے اپنے گھر سے نکل کر میرے پاس آؤ اور اس راہ کو طے کرو جس پر میں تمہیں لے کے چلوں. یہ دعوت کی اصل ذمہ داری ہے. اگر ہم اس بات کی طرف ضد باندھ کر بیٹھے رہیں کہ نہیں، مجھے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہے، مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، تو ہدایت پیغمبر نہیں دے سکتا پھر ہدایت. یعنی جس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، سب لوگوں کو ان کے کمفرٹ زون سے نکال لیا یا نہیں؟ جب آپ لے کے چلے تو ان کو ان کے گھروں سے، ان کے خاندان سے، ان کی فیملی سے، ان کے ایسٹ سے، ان کے مال سے، سب سے باہر نکال لیا یا نہیں نکال لیا؟ تو دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی پکار کہ جہاں جہاں بھی تم ہو وہاں سے نکل کر میرے پاس آؤ، اطیعونی، میری اطاعت کرو. اور کیوں میری اطاعت کرو؟ اس لیے کہ پھر جب تم اپنا ہاتھ انکنڈیشنلی میرے ہاتھ میں دو گے تب میں لے کر تمہیں اس رستے پہ چل سکتا ہوں جو سبیل الہی ہے اور صراط مستقیم ہے. ورنہ اگر تمہاری زنجیریں ادھر ادھر بندھی ہوئی ہیں، اگر تم ادھر ادھر ہر جگہ پھنسے ہوئے ہو تو میرے ساتھ کیسے رستہ طے کرو گے؟ یعنی جیسے خود کربلا کے سفر میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کسی کو اپنا اسٹیٹس عزیز تھا، کسی کے پاس اپنے گھر کی اہمیت تھی، کسی کے پاس اپنے مال کی امپورٹنس تھی، کوئی بھی نہیں چل سکا امام حسین کے ساتھ. دعوت. تو یہ آیت، اب اس میں جس کو میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 اور پھر اس کے بعد خالی ایک آیت اور پڑھ کے، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ کلام میں کچھ معصوم کے حوالے سے آپ کے سامنے میں پڑھوں گا باقاعدہ ود ریفرنس. سورہ شورا کی آیت یہ کہتی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، أَوْحَيْنَا اس طریقے سے ہم نے تمہارے اوپر وحی کی ہے پیغمبر. تو پیغمبر کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پیغمبر کا اپنا قول؟ کیا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے؟ وحی الہی. اور وحی الہی کی پابندی کرنا اتنا سخت ہے رسول کے لیے کہ سورہ حاقہ نمبر 69 اس کی آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے، یعنی ہمارا نام لیں اور بات اپنی سنا دیں، تو ہم کیا کریں گے ان کو؟ ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے. آپ پڑھیے سورہ حقہ کی آیت ہے. یہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ رسول خدا جس سے افضل کوئی انسان نہیں ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اتنا بڑا جرم ہے خدا کے کام میں اور کلام میں تحریف کرنا، خدا کا نام لے کر اپنی مرضی کی بات کرنا. اپنی طرف کی گفتگو کرنا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رسول یہ کام کریں, کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا کر ہماری بہاف پہ بیان کر دیں, ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے, اخذناہم بالیمین, اور پھر ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے. تو پیغمبر کی دعوت 100% بیس کرتی ہے وحی الہی پر, اور اگر یہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے تو اوصیائے پیغمبر کو یہ اجازت ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے ہٹ کر کچھ کریں. اوصیائے پیغمبر 100% پیغمبر کے نقش قدم پر ہیں, ایک بال برابر بھی انحراف نہیں ہے راہ رسول خاتم سے. تو ہم نے تمہاری طرف وحی کی, کیا وحی کی؟ روحن, ہم نے پیغمبر تمہاری طرف وحی کیا ایک روح کو. وہ روح کہاں سے آ رہی ہے؟ من امرنا, ہمارے امر سے آئی ہے وہ روح. اب یہ بہت دقیق جملے ہیں, بہت دقیق جملے ہیں. امر خدا کیا ہوتا ہے, روح کیا ہوتی ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے, اب میرے لیے بھی ممکن نہیں. روح من امرنا, لیکن اس کا مقصد کیا ہے وحی کا؟ جعلناہ نوراً, کہ ہم نے جس وحی کو اپنے امر سے تمہارے لیے, جس روح کو اپنے امر سے تمہارے لیے بھیجا بصورت وحی, اسے ہم نے قرار دے دیا ایک نور, اس کو ہم نے نور بنا دیا. جو ہم پچھلی آیتیں پڑھتے رہے سورہ مائدہ کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس کی تفصیل یہاں پر ہے, اس کی تشریح کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی. تو وہ نور کیا ہے؟ وہ نور روح ہے جو امر خدا سے تعلق رکھتی ہے. ہم نے اس کو نور بنایا, اس نور کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہدی بہی من نشا, اس نور کے ذریعے سے جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے وہاں سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ ہدایت فقط اور فقط خدا دیتا ہے, رسول ہادی ہیں, ہدایت کا پیغام پہنچانے والے ہیں, لیکن رسول ہدایت دیتے نہیں ہیں, کوئی نہیں دے سکتا. یعنی ہدایت دینے کا مطلب کیا؟ کہ انسان کے قلب اور اس کے وجود کو اس حقیقت کے ساتھ جوڑ دینا, جس کے بعد انسان اس رستے کو طے کرنے کے قابل ہو جائے. یہ کام سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. تو رسول اور امام ہدایت دینے والے, لیکن ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس نور کے ہدایت دیتے ہیں. اور یہاں بھی اگر ہم سورہ مائدہ کی آیتوں کی طرف رجوع کریں تو وہاں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ, اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ کی ہدایت ڈسکریشن نہیں ہے, اللہ کی ہدایت ایک قانون کے تحت ہے. خدا کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من تبع رضوانہ, جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے, جو اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے کہ جس سے خدا راضی میں بھی راضی, جس سے خدا ناراض وہ میری زندگی سے دور اور باہر. جو اپنی زندگی کا نصب العین اس کو بنائے اس کی خدا ہدایت کرتا ہے. من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور یہ رسول خدا کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ حم میں اہدنا الصراط المستقیم. سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے یاسین اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے پیغمبر بے شک تم مرسلین میں سے ہو اور تم صراط مستقیم پر ہو. یعنی تم سے صراط مستقیم ڈیفائن ہوتی ہے, اور سورہ شورہ کی آیت میں یہ بیان ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي صِرَاطِ مُسْتَقِيم، یعنی وہ نور خدا، اس نور خدا تک لے جانے والا کون ہے، گائیڈ کون ہے، راہبر کون ہے، رہنما کون ہے، اے پیغمبر آپ ہیں. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ ہیں، یقیناً جو ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف، ٹھیک، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. تو یہ اگر ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اکبر ہے. یعنی نعت کا مطلب جو تعریف ہم بیان کرتے ہیں حضور کی، اس سے بڑی تعریف اور نعت بیان نہیں ہو سکتی پیغمبر کے لیے، کہ جو الٹیمیٹ ہدف اور گول اور آبجیکٹیو ہے ہیومینٹی کا وہ کون ہے، ڈیفائن ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے رسول خدا سے، کہ آپ اس صراط مستقیم پر ہیں اور آپ ہدایت کرتے ہیں اس صراط مستقیم کی. ایک آیت فقط اور پھر میں بات آگے بڑھاؤں تاکہ یہ جملہ ذرا مکمل ہو جائے، کہ جب ہم حضور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ صراط مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف لے جاتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، تو اس کا روٹ کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے پیغمبر اکرم کی دعوت کا سب سے اہم رکن کیا ہے، کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو ہم حضور کے ساتھ اس رستے پر آ جائیں گے. ایک آیت بس، سورہ یوسف 108، قل ہاذہ سبیلی، اور یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، قل، خدا کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ آپ کہیں ہاذہ سبیلی، یہ میری، ہاذا کس کو کہتے ہیں، سامنے کی چیز کو، دس، دیٹ نہیں، دور نہیں، ہاذہ، یہ میرا رستہ ہے. کیونکہ اگر رسول خدا کے ساتھ صراط مستقیم تک پہنچنا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، پھر رسول خدا کی راہ کو طے کرنا ہوگا نا، رسول کے رستے پر قدم رکھنا ہوگا نا. اور سبیل کس کو کہتے ہیں، سبیل از بائی لین، صراط از ہائی وے. تو ہائی وے پر آنے کے پہلے آپ کو پہلے اپنے گھر سے نکل کر روڈ اور اسٹریٹ پہ قدم رکھنا پڑے گا. تو یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاذا صراطی، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میری ہائی وے، بلکہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو، قل ہاذہ سبیلی، یہ میری روڈ ہے. یعنی پہلے تم میرے ساتھ اس روڈ اور اسٹریٹ پر آؤ تو میں تمہیں لے کے ہائی وے تک پہنچوں اور لے جاؤں. یہ فرق ہے. یعنی صراطی کا بھی ورڈ ہے قرآن کریم میں، جس پیغمبر اکرم کے حوالے سے سورہ انعام کی آیت میں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، لیکن یہاں پر سبیلی ہے، سبیل یعنی وہ رستے جو آپ کو ہائی وے تک لے جاتے ہیں، روڈز اینڈ بائی لینز اینڈ اسٹریٹس. کیا ہے میری سبیل؟ یعنی اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ روڈ پر ہی قدم نہیں رکھیں گے تو ہائی وے تک پہنچنے کی کوئی امید باقی رہے گی؟ ہاذہ سبیلی، وہ کیا ہے، ادعو الی اللہ، میری سبیل کیا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. تو اگر کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو، کوئی بھی شخص جو مومن ہو یا اپنے تئیں یہ بات سمجھتا ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اپنا رخ اللہ نہ کرے تو اس نے تو ابھی روڈ پر ہی قدم نہیں رکھا ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ہاذہی سبیلی. اور یہ پیغمبر خود نہیں کہہ رہے، خدا کہلوا رہا ہے. میری سبیل کیا ہے؟ ادعو اللہ، کہ میں فقط ایک کام کرتا ہوں، میں فقط ایک کام کرتا ہوں کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ. بس جو پہلا جملہ رسول پاک نے مکے میں فرمایا تھا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ادعو اللہ. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا آیت کا، علی بصیرتن انا ومن اتبعنی، میں اور جو مجھے فالو کرتا ہے وہ بصیرت پر ہے. کیسے پتا چلے گا کہ پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا؟ کیسے پتا چلے گا؟ اپنی بصیرت سے پتا چلے گا. کیونکہ میں اور جو مجھے فالو کرتا ہے وہ بصیرت پر ہے. بصیرت بصارت کا مبالغہ ہے، بصارت یعنی دیکھنا، بصیرت یعنی بہت اچھے طریقے سے دیکھنا. یا بعض اوقات اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، بصیرت یعنی بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ تو مجسم آنکھ ہیں، بصیرت تقریباً اس سینس میں آتا ہے کہ جب انسان فقط ایک آنکھ سے نہ دیکھنے والا ہو بلکہ اس کا پورا وجود حقیقت و سچائی کو دیکھنے والا بن جائے، وہ اس انسان کو کہتے ہیں با بصیرت. علی بصیرت انا ومن اتبعنی. قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز علامتوں سے بیان کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں آیتیں، تاکہ کسی کو اس بارے میں بحث کرنے کی، غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہو کہ اس پر بحث کرے کہ میں یہ ہوں وہ کہیں آپ یہ نہیں ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو علامت رکھ دی، معیار بتا دیا، اس پر اپنے آپ کو پرکھ لو، پہچان لو اور خود فیصلہ کر لو کہ ہو یا نہیں ہو. اور اس کے بعد یہ آیت ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. سبحان اللہ کی خاص بات کیا ہے؟ سبحان اللہ وہ انسان اور مؤمن کہنے کا مستحق ہے جو اس حقیقت کی معرفت رکھتا ہے کہ خدا کسی بھی شے کے مثل نہیں ہے. جملہ سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ اگر غور کریں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہمارا خدا، جس خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ اینتھروپومورفک خدا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ انسان جیسا خدا ہے. وہ خدا غصہ بھی ہوتا ہے، وہ خدا خوش بھی ہوتا ہے، وہ خدا فیور بھی کرتا ہے. مطلب مسلمانوں کا خدا تو کم از کم ایسا ہی ہے. وہ جسٹ نہیں ہے، وہ جسٹ نہیں ہے، پرنسپلز فالو نہیں کرتا، وہ فیور بھی کرتا ہے، ڈس فیور بھی کرتا ہے. یہ تمام کے تمام کوالٹیز اس خدا میں موجود ہیں. ٹھیک. تو اس خدا کو آپ، یہ خدا حقیقی نہیں ہے، یہ اینتھروپومورفک گاڈ ہے. یعنی یہ وہ خدا ہے جس کو انسانوں نے اپنی شکل میں بنا لیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آغا جعفر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے ایک جملہ کہا. آغا صاحب کی ایک بڑی یعنی عادت تھی کہ وہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تھی نا، وہ مخصوص انداز میں داد بہت زیادہ دیتے تھے. کسی نے کہا، کسی کو پڑھ کے سنائے قول کسی مغربی مفکر یا فلسفی کا، کہ انسان کی بہترین تخلیق خدا ہے. اس جملے پر آغا صاحب نے بہت داد دی، اور اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یعنی اس وقت حیران ہو گئے کہ یہ آغا صاحب کو یہ جملہ اتنا کیوں وجد میں لا رہا ہے. لیکن بہت بعد میں جا کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. بہت کم انسان ایسے ہیں جو خدائے حقیقی کی پرستش کرتے ہیں. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ سب باتیں. زیادہ تر انسان اپنے بنائے ہوئے فیبریکیٹڈ کریئیٹڈ گاڈ کی پرستش کرتے ہیں. اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی انسان کا تصور ہے, جو بھی انسان کا خیال ہے, جو بھی انسان کی فکر ہے, وہ کبھی کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتی. اور انسان ہر فکرے اور خدا ہر فکرے انسانی سے بالا تر ہے. اس اقرار کا نام ہے سبحان اللہ. بات واضح بھی, اگر آپ یہ اقرار کریں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو پہچانیں کہ خدا ہر فکر و تصور و وہم و خیال سے بالا تر ہے, تو ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور میں کسی جہد سے مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ ہے دعوت پیغمبر, یہ ہے وہ ہدایت جو رسول, اور ایسی بہت آیتیں ہیں, بہت آیتیں ہیں اس پہ, تو بہرحال 15-20 گھنٹے کم ہیں, لیکن فقط ان دو آیتوں کو ذہن میں رکھیں, اور خاص طور سے سورہ یوسف کی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر کی سبیل کیا ہے, یعنی وہ روڈ کیا ہے, وہ اسٹریٹ کیا ہے جو آپ کو ہدایت کی ہائی وے تک لے جائے گی, وہ یہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت سبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ چار باتیں, ان چار چیزوں پر ہم آ گئے تو وہ ہدایت جو رسول خدا کی ہے اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو گئے, ورنہ پھر محنت و دقت کی ضرورت ہے. میں اب آپ لوگوں کی خدمت میں, جیسے میں نے کہا کہ کچھ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور اس میں خاص طور سے جس بات کا ذکر کرنا ہے وہ روایت ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے مخصوص ہے, کیونکہ ابھی 28 صفر کی تاریخ گزری اور امام علیہ السلام کی شہادت. تو میں وہ روایت پوری تو نہیں جو بیان کی ہے, لیکن وہ پورشن اس کا پورا کہ جو خود آپ کی شہادت تک, یہ روایت میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں, امالیے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ. شیخ توسی, یہ نام آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہماری جو چار بڑی اوریجنل کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے دو کتابوں کے مصنف یا مؤلف شیخ توسی ہیں. اور جیسا کہ ہمارے پاس ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ خاص طور سے بحار الانوار اور اس قسم کی کتابوں سے لوگ اپنی مرضی کی احادیث اور کلمات نکال نکال کے نقل کر رہے ہوتے ہیں, بھیج رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ بحار جو کتاب ہے وہ تقریباً 400 سال پہلے کمپائل ہوئی ہے, اور کمپائل ہوئی ہے, وہ تحقیق شدہ نہیں ہے. تو ہمیں اگر احادیث کو ریفر بھی کرنا ہے تو ان علماء کی طرف آپ پہلے رجوع کریں کہ جو 12ویں امام کی غیبت کے 50-100 سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں, کیونکہ ان احادیث کے اوتھینٹک ہونے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے بنسبت ان احادیث کے مجموعے کی کہ جو 1000 سال کے بعد لکھی گئی, اور وہ بھی کمپائلیشن ہے. اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پرابلم آ گئی ہوگی. تو شیخ توسی, ٹھیک ہے, شیخ توسی, امالی کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. کہ امالی کا معنی یہ ہے کہ اس وقت علماء اپنے حوزے میں، مدرسے میں، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں، کیونکہ زیادہ تر جو مرکز تھا وہ اس وقت نجف اور بغداد بن چکا تھا تشیعوں کا، تو اپنے شاگردوں کو جمع کر کے مجالس پڑھا کرتے تھے جیسے آج ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ 8-10 احادیث بیان کر کے اور ان کی مجلس پوری ہو جاتی تھی، یہ سنت تھی۔ تو وہی آپ اسی حوالے سے دیکھیں گے، امالیہ شیخ مفید بھی ہے، شیخ صدوق بھی ہے، شیخ طوسی بھی ہے، امالیہ سید مرتضیٰ علم الہدا بھی ہے، یہ سب شروع کے علماء ہیں، یہ سب شروع کے 100 ایئرس کے علماء ہیں۔ تو امالیہ شیخ طوسی میں ایک تفصیلی روایت ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں پورا انہوں نے سلسلہ روات، یعنی راویوں کا سلسلہ ہے جو تقریباً 12-15، کیونکہ شیخ طوسی 400 something میں ہجری میں، اور یہ واقعہ کب ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی ہے، 50 ہجری میں۔ تو اب آپ سوچیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اگر 50 ہجری سے نریٹ ہونا شروع ہوا ہے تو 400 something تک پہنچتے پہنچتے کتنی جنریشنز گزر گئی ہوں گی، تو پورا ایک سلسلہ، ٹھیک۔ تو وہاں پر آخری راوی جو ہیں کون ہیں، عبداللہ ابن عباس، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنے بھائی حسن ابن علی کے پاس آئے جبکہ حسن اس مرض میں تھے، توفا فی ہے، جس میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھ کر کہا، کیفا تجدو کا یا اخی، اے میرے بھائی آپ اپنے کو کیسا پا رہے ہیں؟ قال، امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، اجدونی فی اول یوم من ایام الآخرۃ و آخر یوم من ایام الدنیا، میں اپنے آپ کو ایسا پا رہا ہوں کہ اب آخرت کا پہلا دن ہے اور دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے، میں اپنے آپ کو اس حالت میں پا رہا ہوں۔ وَعْلَمْ أَنِّي لَأَسْبِقُ أَجْلِي، اور میں نے اس بات کا علم حاصل کر لیا ہے کہ اب میں اپنی اجل، اپنی موت پر سبقت نہیں کر سکتا، یعنی اب یہ حتمی ہے میرا دنیا سے رخصت ہونا، اور میں اب اپنے بابا جان، اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن آپ بہن بھائیوں کا سے جدائی و فراق اخوتے کا و فراق الاحب، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے جدائی کی ایک کراہیت، کراہیت کا مطلب ایک سختی بھی محسوس کر رہا ہوں، اپنے والد اور اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہونے کی خوشی ہے، لیکن آپ اور بہن بھائیوں اور محبت کرنے والوں کے فراق کی تکلیف بھی ہے۔ بل علی محبت منی للقاء رسول اللہ و امیر المؤمنین، لیکن میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں اس محبت کی بنا پر جو ملاقات رسول خدا، امیر المؤمنین، لقاء فاطمہ، حمزہ، جعفر، ان تمام لوگوں سے ملاقات کی جو محبت ہے، میں یہ تکلیف اس کی خاطر برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ وفی اللہ عز و جل خلف من من کل ہا، لیکن جو کچھ انسان کھو دے سب کا سب خدا کے پاس مل جاتا ہے، یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سے نکلتے ہوئے انسان سے بہت کچھ جدا ہو جاتا ہے، لیکن جو کچھ انسان اس دنیا میں کھو دے وہ خدا کے پاس مل جاتا ہے۔ وعزاء من کل مصیبت، اور ہر مصیبت کی عزا، یعنی تمہیں تسلی دینے والا کون ہے، خدا ہے۔ ودرک من کل مافات، اور جو کچھ یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ خدا کے پاس پا لوں گا۔ پھر فرماتے ہیں رأيت يا أخي، اے میرے بھائی، ابھی تھوڑی دیر بعد، تھوڑی ہی دیر بعد آپ میرے جگر کو طشت میں دیکھیں گے، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد آپ میرے جگر کو میرے طشت میں دیکھیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اے میرے بھائی، بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، میں اسے بھی قتل کروں گا، اسے بھی اس انجام سے دوچار کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن نے فرمایا فلا اخبرک بہ ابدا، میں اس کی خبر آپ کو ہرگز دینے والا نہیں ہوں، حتی تلقی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم رسول خدا سے ملاقات نہ کر لیں۔ یہ میرے ساتھ کس نے کام کیا ہے، میں اس کی خبر آپ کو دینے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ ہم رسول خدا سے ملاقات کر لیں، لیکن آپ میری وصیت کو محفوظ کریں، میری وصیت کو محفوظ کریں۔ کہ یہ وصیت ہے حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین ابن علی کی جانب، کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی گواہی دینا، ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، امام حسن امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں گواہ رہنا کہ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وانہ یعبدہ حق عبادتہ لا شریک لہ فی الملک، اور صرف خدا ہی ہے کہ جو اس امر کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ میں آپ کو پابند کرتا ہوں، میں اپنی وصیت سے آپ کو اس امر کا پابند کر رہا ہوں، لا شریک لہ فی الملک ولا ولی من الظل وانہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں اللہ کی بندگی اور توحید کی کیا اہمیت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرا جگر نکل کے طشت میں دیکھیں گے آپ، اور جب وصیت فرما رہے ہیں تو یہ توحید کے اعلیٰ معارف بیان ہو رہے ہیں۔ ولم یکن لہ من الذل، کہ خدا ہی ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا، ہر شے کے لیے تقدیر بنائی، وانہ اولا من عبد، کہ وہی اس بات کا اصل حقدار ہے کہ اس کی بندگی ہو، اس کی حمد ہو، ومن اطاعہ رشدا، جس نے خدا کی اطاعت کی وہ صاحب رشد ہو گیا، ومن عفاہ غوا، جس نے خدا کی معصیت کی وہ زندگی کا ہدف کھو بیٹھا، ومن تاب الیہ تدا، اور جس نے خدا کی طرف توبہ کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور یہ روایت یہاں پر پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے وصیت کے آخری جملے ہیں۔ میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے یہاں پہ، میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ جتنی بھی بات سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سوچنا ہے، وہ آپ کی اب ذمہ داری ہے۔ اور جو کچھ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم خالی یہ ڈٹرمن کر کے کہ اہل بیت حق ہیں رک جائیں، اور اہل بیت کے شاگرد نہ بنیں، اہل بیت کے مکتب و مدرسے میں داخلہ نہ لیں، ان کے زیر تربیت نہ آئیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی میں زندگی کی راہ کو طے نہ کریں، تو پھر آپ کا یہ ایکسیپٹنس آپ کو کتنا فائدہ دے گی، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی کا معاملہ ہر انسان کا اپنا ہے۔ کسی کو کسی کی قبر میں جا کے حساب نہیں دینا، کسی کو کسی کے حصے کی جواب دہی نہیں کرنی۔ اور ہماری زندگی کی جو بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنا دین, اگر واقعی دین میری زندگی کے مسئلے کا حل کرنے والا ہے, میری مشکل کو سولو کرنے والا ہے, تو پھر ہم اس دین کو ہم نے کنٹریکٹ پہ کیوں دے دیا ہے, سبلٹ کیوں کر دیا ہے؟ اپنے دین کی ذمہ داری ہم خود لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ یعنی سبلٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ میں بیٹھا ہوں, میں نے چار باتیں کر دیں, بس آپ نے کہا جی جی واہ واہ بہت اچھی بات ہو گئی, یہ سبلٹنگ ہے. اگر آپ اپنے دین کو خود اون کرتے ہیں تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے ان فیکٹس کو کلیکٹ کرنا جو آپ کو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ملتے ہیں, ان میں غور و فکر کرنا, ان سے نتائج برآمد کرنا. یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے. آپ اگر اس بات کو پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے جی فلاں خطیب نے بول دیا, فلاں مقرر نے بول دیا, فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا, میرے والد دادا نے یہ بتا دیا, تو یہ دین کی سبلٹنگ ہے, یہ دین کی اونرشپ نہیں ہے. اور ایسا دین انسان کو فائدہ دینے والا نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان اگر اپنی زندگی میں, جیسے آپ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں, اس بات پہ غور کریں, اس طریقے سے کام چلتا ہے, فلاں کام آپ کر لیجئے, فلاں ذمہ داری آپ کی, فلاں چیز آپ کے ذمے, چلے گی آپ کی زندگی؟ جب تک آپ آگے بڑھ کر زندگی کی ذمہ داری اور ہر پریشانی کو خود فیس کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے, آپ کی زندگی کبھی بھی بلاسم کرتی ہے؟ کسی مقام پہ آتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی کم از کم خود مطالعہ کر کے یہ تو دیکھ لیں کہ آپ سے سچ بولا جا رہا ہے یا نہیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے, اتنے کرنے کی بھی توفیق اور فرصت نہیں ہے. تو پھر ہدایت اور نجات کی امید عبث ہے اگر انسان اتنی بھی ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتا اپنے ٹائم کو. تو یہاں پر گفتگو ختم. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ظاہر ہے کہ اس ماحول اور موقع کے حوالے سے زیادہ مناسب یہی تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جس سے ہم متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ, کیونکہ گفتگو کو علمی ایک معیار اور سطح پہ لے جانے کے لیے ظاہر ہے مقدمات بھی چاہیے ہوتے ہیں اور اس کا ایک مناسب ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے, جو مشکل تھا. تو لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں اور خاص طور سے وہ آیت آپ کے ذہن میں رہے گی سورہ یوسف کی, قل ہاذہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ آیت انشاءاللہ ذہن میں رہے گی آپ کے محفوظ. ایام عزا اب جیسا کہ ہمارے سامنے ہیں کہ اختتام پر ہیں, اور اس حوالے سے جو مناسبت ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے, وہ مناسبت شام سے واپسی ہے مدینہ کی طرف, اور جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ یزید نے جب اہل بیت علیہ السلام کو دمشق بلوایا تو وہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ میں فاتح ہوں اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا. لیکن یہی خدا کا منصوبہ ہے. میں ایک اور بھی پڑھنا چاہ رہا تھا ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سے, لیکن اب وقت نہیں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ, اس کو ضرور دیکھیے گا. کون سا خطبہ؟ جو دربار یزید میں دیا ہے آپ نے, بہت شاندار ہے, بہت شاندار ہے. اس میں سے بھی میں کچھ فقرے سنانا چاہ رہا تھا. لیکن بس ایک جملہ, صرف ایک جملہ, کہ بی بی اپنے خطبے کو ختم کہاں پر کرتی ہیں, ان ربی رحیم ودود. جہاں پر آپ کا خطبہ ختم ہو رہا ہے یہ جملے, ان ربی, بے شک میرا رب رحیم ہے. ودود کس کو کہتے ہیں؟ محبت کرنے والا ہے. ودت صاحب ود ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ کر جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا ستم نہیں ہوئے بی بی کے ساتھ, اور اس دربار میں کھڑے ہو کر آپ جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں وہ ختم اس جملے پر ہو رہا ہے, ان ربی رحیم ودود وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سلیقہ بندگی ہے جو اہل بیت سے سیکھنا ہے کہ انسان کیسے اس مقام پر آتا ہے, انسان کیوں کر اس درجے تک پہنچتا ہے کہ جب زندگی, ظاہری زندگی ہر طریقے سے اذیت دے رہی ہو, اور اس وقت انسان خدا کی رحمت و محبت کو دیکھ رہا ہو. تو یہ خطبہ بی بی سلام اللہ علیہا کا, امام سجاد علیہ السلام کے کلمات, اس نے ایک ساعت میں یزید کی بساط کو الٹ دیا, اور اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ جس طریقے سے اپنے فاتحانہ روب و دبدبے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا, اب وہ چیز عذر و معذرت و معافی اور ان تمام چیزوں میں تبدیل ہو گئی. کہ اہل بیت علیہ السلام کی رہائی کا حکم دیتا ہے, اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس, اور کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں, اور یہ عبید اللہ ابن زیاد کی خباثت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, میں نے تو اس سے ہرگز نہیں کہا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جملے کیا ہیں. اور میں اب بہت شرمندہ ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کو رہا کر دوں, اور اگر آپ چاہیں تو فرزند ہونے کی حیثیت سے اپنے والد بزرگوار کا خون بہا مجھ سے لے لیں, میں خون بہا دینے کو تیار. اور جیسا کہ ابھی ہم نے مجلس سے پہلے مرثیے میں بھی سنا کہ جو امام ہے وہ امام ایک انسان نہیں ہوتا جو فقط زندہ ہوتا ہے, بلکہ امام حی و قیوم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو یزید نے حسین کے گلے پر جو چھری چلائی تو وہ ایک انسان کے گلے پر فقط چھری نہیں تھی, وہ کس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا؟ حی و قیوم کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو اب امام سجاد علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی امام ہی کے شایع نشان ہے, کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے یزید, تو مجھے ظاہراً فرزند حسین دیکھ رہا ہے, لیکن میرے پاس اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں حسین کا خون بہا لے سکوں. فار اللہ کے خون کا بدلہ اور حساب لینا خود اللہ کی ذمہ داری ہے, میں اس کام کو نہیں کر سکتا. تو یزید کہتا ہے کہ اپنی کچھ حاجتیں ہوں تو بیان کریں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی حاجت ہماری یہ ہے کہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہمیں واپس کر دیا جائے, ہم نے بہت دنوں سے روح اقدس سے سید الشہداء کی زیارت نہیں کی. اس کے بعد جو سامان, مال و اسباب ہمارا لوٹا گیا ہے وہ ہمیں لوٹا دو. یزید کہتا ہے میں آپ کو اس سے بہت بہتر دینے کو تیار ہوں. امام فرماتے ہیں نہیں, ہمیں اپنا اسباب چاہیے, کیونکہ اس سامان میں میری دادی کے ہاتھوں کا سلا ہوا ایک کرتا موجود ہے کہ جو وقت شہادت میرے بابا کے بدن پہ تھا. ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کسی امانت دار انسان کو مقرر کرو کہ ان خواتین کو حرم رسول اللہ کو بحفاظت مدینے تک پہنچا دیں، کیونکہ اب کوئی اور مرد ان کے سر پہ نہیں. تو یزید نے کہا کہ وہ سر آپ کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اب وہ دمشق میں نہیں، مال و اسباب آپ کا میں آپ کو لوٹا دوں گا، اور میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، آپ خود اپنی خواتین کو لیں اپنی سرپرستی میں اور مدینے جائیں. امام علیہ السلام نے، بعض روایات میں موجود ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، اس بات کا اظہار کرو کہ اس قدر عرصہ گزر گیا ہے اور ہم اپنے شہیدوں پر، اپنے پیاروں پر دل کھول کر روئے نہیں، ہم نے گریہ نہیں کیا، ہر وقت زیر بار ستم رہے، تو ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنے پیاروں کا ذکر کر سکیں، ان پہ گریہ کر سکیں. اور روایت کہتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پھر عزت و احترام سے گھر میں ٹھہرایا گیا اور 7 دن تک امام حسین علیہ السلام کی مجلس و گریہ وہاں پہ برپا ہوتا رہا. اور پھر یزید نے بشیر ابن جزلم نامی ایک شخص کو امام سجاد اور حرم کے ساتھ روانہ کیا کہ مدینے تک پہنچیں. بس 2 جملے اور کہ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام مدینے سے باہر رک جاتے ہیں، بشیر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ اچھا شاعر تھا، کیا تم ہماری اس مصیبت کے لیے کچھ اشعار کہہ سکتے ہو؟ بشیر امام علیہ السلام کا پیغام لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور مدینے میں پہنچ کر اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم لہا، اے اہل یثرب اب یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہی، نواسے رسول کو دشت بلا میں اس طریقے سے خاک و خون میں نہلا دیا گیا کہ ان کا بدن تو خاک کربلا میں تھا اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہروں گھمایا جا رہا تھا. اس وقت مدینے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا، کوئی غلام و کنیز و آزاد و مرد و زن میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے گھر میں باقی رہا ہو. سب نکل کر باہر آئے، شور گریہ جاری تھا اور اس ماحول میں امام سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بعد از حمد و ثناء خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے عظیم امور کے ذریعے سے ہم کو آزمایا. اے اہل مدینہ، گا رہو کہ اسلام پر ایک مصیبت بزرگ واقع ہوئی، رسول خدا کے نواسے کو بے جرم و خطا دشت بلا میں قتل کیا گیا، حرم رسول اللہ کو اسیر و قیدی بنا کر شہر شہر اور قریہ قریہ پھرایا گیا. خدا کی قسم، اگر رسول خدا اپنی امت کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ میرے بعد میری اولاد سے بدسلوکی کرنا، تو اس سے زیادہ بڑھ کر زیادتی کرنا ممکن نہیں تھا. لعنة الله على القوم الظالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار عالمین، خاص طور سے بانی مجلس ان کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. خداوند آپ سب کو جو زحمت آپ نے فرمائی اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے. وہ تمام صاحبان جنہوں نے ماشاءاللہ اور یقیناً بہت اچھا کلام پڑھا گیا، آج بہت خوشی ہوئی کہ جو بھی کلام پڑھا گیا سوز و سلام کے حوالے سے وہ سب ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. تو خدا ہمارے تمام جو بھی قصیدہ گو ہیں شعرا ہیں ان کی بھی معرفت اور توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جہاں جہاں بھی مومنین اور مسلمین کے درمیان افتراق ہے، انتشار ہے، ظاہری اور باطنی پریشانیاں ہیں، خدا ان سب کو جلد از جلد ان کا حل ہمیں عنایت فرمائیں. اور امام زمان علیہ السلام کی ظاہری، باطنی، معنوی فیوضات سے ہماری زندگیوں کو روشن کریں انشاءاللہ. ماتم حسین.